واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سینئر پاکستانی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی راہ میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم کا کہنا ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ جب تک بات چیت جاری ہے فائر بندی برقرار رہے گی۔ پاکستان کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت جماعت اسلامی نے سراج الحق کو اپنا نیا امیر منتخب کیا ہے۔ سراج الحق شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت میں سینئر وزیر بھی ہیں۔ اتوار کو جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر منصورہ میں نئے امیر کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے جماعت کے ناظم انتخابات عبدالحفیظ نے کہا کہ خفیہ رائے شماری میں اکثریت نے سراج الحق کو ووٹ دیا۔ وکلاء نے بغاوت کے مقدمے میں پرویز مشرف کی عدالت میں پیشی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ سابق فوجی صدر کے وکیل چودھری فیصل حسن نے بتایا ہے کہ ان کے موکل کی صحت اور سیکورٹی سے متعلق معاملات کو دیکھنا ابھی باقی ہے۔ وکیل استغاثہ طارق حسن نے بھی اس پر غیر یقینی کا اظہار کیا ہے کہ مشرف پیر کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ طالبان عسکریت پسندوں نے افغانستان کے انتخابی صدر دفاتر پر حملہ کیا ہے، جو آئندہ ہفتے ہونے والے صدارتی انتخاب سے پہلے حملوں کے سلسلے کی تازہ ترین کارروائی ہے۔ افغان عہدیدار کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں نے کابل میں ہفتے کے روز انتخابی کمیشن پر دھماکہ خیز مواد سے فائرنگ کی، جہاں ایک نیوز کانفرنس ہونے والی تھی۔ بھارت میں الیکشن کمیشن نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ انتخابی جائزوں کی نشر و اشاعت پر پابندی کے لیے قانون بنائے۔ یہ بات الیکشن کمیشن نے حکومت کے نام ایک خط میں کہی ہے، جبکہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن کی اس تجویز کی حمایت کر چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے آج پیرس میں ملاقات کر رہے ہیں، جس کا مقصد یوکرین کے بحران کے لیے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یوکرین کے ارد گرد افواج کی تعیناتی کو ختم کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ٹیلی فون پر ایک طویل بات چیت کے بعد مذاکرات کے اس نئے دور کا آغاز ہوا۔ حالیہ دنوں میں روس کے فوجیوں، ٹینکوں اور جنگی جہازوں کا ارتکاز یوکرین کی سرحدوں کے قریب کافی حد تک بڑھ گیا، لیکن لاوروف کہتے ہیں کہ ان کے ملک کا یوکرین میں فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ گمشدہ ملائیشین طیارے کی تلاش میں مدد کے لیے بلیک باکس کا پتہ لگانے والے جدید آلات سے لیس ایک امریکی بحری جہاز اتوار کو روانہ ہو گیا ہے۔ اوشن شیلڈ نامی جہاز کو اس مقام تک پہنچنے میں چند دن لگ سکتے ہیں، جہاں حکام کے خیال میں بوئنگ 777 گر کر تباہ ہوا۔ عہدیداروں کے مطابق اتوار کو 10 بحری اور 10 ہوائی جہاز بحر ہند میں لاپتہ مسافر طیارے کی تلاش میں سرگرم رہے۔ ترکی میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات کے موقع پر مخالف گروہوں کے درمیان جھڑپوں سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک میں ہونے والے ان انتخابات کو بدعنوانی کے متعدد الزامات کا نشانہ بننے والی وزیراعظم رجب طیب اردوان کی حکومت کے لیے ایک ریفرنڈم بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں توقع ہے کہ 5 کروڑ لوگ اپنا حق کی رائے دہی استعمال کریں گے۔ حالیہ دنوں میں ترکی کی حکومت کی طرف سے متعدد ایسے اقدامات بھی سامنے آ چکے ہیں، جن سے اس کی ساکھ پر کئی سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رمادی میں ایک خودکش حملہ آور نے ایک پل پر اپنی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بغداد سے 115 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر رمادی میں ہونے والے اس دھماکے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اتواری کے روز موصل میں ایک سیکورٹی چوکی پر ہونے والے حملے میں 7 فوجیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ موصل شہر بغداد کے شمال مغرب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ اسپین کی ایک اخبار نے کہا ہے کہ شام میں اس کے 2 مغوی صحافیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایلمنڈو نے اتوار کو خبر دی کہ اس کے صحافی باوی رسپونسا اور فوٹوگرافر رچرڈ ویلانووا اب ترکی میں ہیں۔ ان دونوں کو گزشتہ ستمبر میں القاعدہ سے منسلک گروپ اسلامک ریاستہائے عراق و شام نے اغوا کر لیا تھا۔ صحافیوں کی صحت اور ان کی رہائی سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر محمد مرسی کے 2 حمایتیوں کو تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کے سلسلے میں سزائے موت سنائی ہے۔ ان دونوں کے خلاف مقدمہ تھا کہ انہوں نے مسٹر مرسی کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں کے دوران اسکندریہ شہر میں ایک عمارت کی چھت سے 2 افراد کو نیچے پھینک دیا تھا۔ اور وینزویلا میں اتوار کے روز صورتحال کشیدہ ہے۔ ایک روز پہلے پولیس کی حکومت مخالف مظاہرین سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے اس شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو اردو کے غزل گو شاعر جناب شفیق سلیمی سے ملاقات۔
باقی میں شاعری کرتا ہوں اور اس حوالے سے مجھے کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہجرتوں کا شاعر، کیونکہ میں نے وہ موضوعات زیادہ لیے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔
کلام شاعر بزبان شاعر جناب توصیف تبسم اپنے تازہ مجموعہ کلام سے منتخب اشعار سنائیں گے۔
سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے، جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سزائیں وہ امواج ہیں جو سماعت کے ساحل پہ سر کو پٹکتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، دائرہ دائرہ پھیلتی ہیں، بظاہر گزرتی ہیں لیکن گزرتی نہیں ہیں، فضاؤں میں رہتی ہیں مرتی نہیں۔
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 93 کی تفہیم اور تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے۔
اور غزلوں کی طرح سے اس میں بھی کچھ ایسی مشکلات درپیش ہیں، کچھ ایسے لفظوں کے کھیل ہیں جو غالب کا بہت بڑا ایک حصہ ہے شاعری کا، تو ان سے بھی تھوڑا سا مزے لیں گے اس گفتگو میں آج ہم۔ تو غالب یہ غزل یوں شروع کرتے ہیں کہ مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔
اور آخر میں خالدہ حسین کا افسانہ والاثر بہجت جیلانی سنائیں گی۔
اس کا زرخیز تخیل اور اس کی روحانی بالیدگی اس کو حالات کی عجیب و غریب بصیرت عطا کرتے ہیں۔ وہ اس عالم محرومی میں بھی ایک محروم تر دوست کے ساتھ محض تصور کے بل بوتے پر اپنے گرد ایک خوبصورت ماحول تخلیق کرتی ہے۔
یہ تھی ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب شفیق سلیمی کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو سے۔ شفیق سلیمی صاحب کا شعری سفر 1970 کی دہائی میں شروع ہوا تھا۔ دو مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ ادبی زندگی کے آغاز میں احمد ندیم قاسمی مرحوم کی رفاقت حاصل رہی، پھر 20 برس خلیجی ریاستوں میں گزارے اور یہ شعر ان کی پہچان بن گیا۔ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ مزید روداد جناب شفیق سلیمی کی زبانی۔
لکھ رہا ہوں کافی دیر سے، کوئی 70s سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن باقاعدہ طور پہ میں نے اپنا جو آغاز کیا ہے وہ 70s میں۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہیں ڈائریکٹ قاسمی صاحب سے رابطہ جن کا ہوا، احمد ندیم قاسمی صاحب سے، اور ان کے فنون میں متواتر لکھتا رہا، متواتر جب تک فنون بند نہیں ہو گیا تھا۔ اور 80s میں میں چلا گیا تھا UAE میں، ہاں جی، اور وہاں رہا ہوں میں کوئی 20-22 سال۔ دو کتابیں میری آ چکی ہیں، تو وہ ہیں تمازت اور تپش۔ تمازت آئی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، اور تپش آئی ہے پچھلے سال۔ اور ایک جو بڑا کام میں نے جو کیا ہے اردو بولنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک عرب کو جو کہ UAE کا باشندہ ہے، ڈاکٹر ہے، اسے میں نے اردو کا شاعر بنا دیا، وہ میرے پاس آ گیا، اور ماشاءاللہ وہ اب تک 27 کتابوں کا ہے اس کے پاس مجموعہ۔ اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کام میں نے کیا، اردو کا وہ عرب شاعر اردو کا پہلا شاعر ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ تو میری کنٹریبیوشن ہے۔ باقی میں شاعری کرتا ہوں، اور اس حوالے سے مجھے کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہجرتوں کا شاعر، کیونکہ میں نے وہ موضوعات زیادہ لیے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میری پہلی کتاب میں بھی ان کا شیئر زیادہ تھا اور دوسری کتاب میں بھی وہی شیئر زیادہ ہے, بلکہ ایک شیئر شاید آپ تک بھی پہنچا ہوا ہو کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, اب لوٹ کے آئے ہو تو
گھر کیسا لگا ہے.
واپس آ کے بھی میں نے ایک شیئر کہا, وہ بھی سن لیجیے.
جی جی.
وہ یہ ہے کہ سفر سے لوٹ آئے تھے مگر کیا دیکھتے ہیں, فضا بدلی ہوئی ہے, سب کا سب الٹا پڑا ہے.
اچھا شفیق سلیمی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے 1970 سے شاعری شروع کی, وہ زمانہ تھا جب بہت سے ادبی رسائل نکل رہے تھے, فنون بھی اور آپ بھی, اور بہت سا ایک یعنی بڑا اچھا زمانہ تھا, اور وہ تقریباً خاص عروج کی منزل پہنچا ہوا تھا. پھر 1980 کی دہائی آئی, آپ پاکستان چھوڑ کے خلیج میں آباد ہوئے, پھر وہاں 20 سال گزارے, اب واپس آئے ہیں. تو یہ سارا جو اب بدلا ہوا شعری منظر ہے یا ادبی منظر ہے, یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟
بہت عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ جب میں وہاں تھا وہ جو وطن سے دور ہونے کا ایک کرب ہوتا ہے وہ بہت نمایاں تھا, وہ بہت حاوی تھا مجھ پہ, اور اس میں ایسے ایسے شعر بھی نکلے کہ اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, ایسا پانسا پڑا درد وہ مل گیا جو کہ نایاب تھا. تو اس طرح جو ہوتا رہا, لیکن واپس آ کے سچی بات ہے یہ کہ بہت ہی جی بھی خراب ہوتا ہے اور دل بھی, اور بھی خراب. تو اب ابھی حال ہی میں نے ایک غزل کہی ہے, اگر کہیں تو اس کے میں دو چار شعر.
جی جی بالکل بالکل بالکل.
یہ ہے کہ ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, کسی تلوار پر پہرا نہیں ہے, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں ہے, کہانی کار تھک کر سو گیا ہے, کسی کردار پر پہرا نہیں. تو یہ اس طرح کی اب آپ صورتحال دیکھ کے تو شیئر ہو رہے, آدمی کرتا ہے اپنا قسم کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا, کہ ادو جتنے ہیں سرگرم عمل ہیں مگر ہم ہیں کہ مصروف دعا ہے.
اچھا سلیمی صاحب, عام طور پہ یہ کہا جاتا رہا ہے, ممکن ہے یہ مفروضہ بھی ہو, کہ جو شاعری ہے یا جو تخلیق ہے وہ جب جبر کا ماحول ہوتا ہے, جب تھوڑا سا ابتلا کا دور ہوتا ہے, جب معاشرے پہ بڑی ایک گھٹن سی ہوتی ہے, تو تخلیق جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ یہ
بالکل ایسا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے کہ میری تمازت کی شاعری جتنی ہے وہ جبری کی شاعری ہے. یہاں سے بھی جبر کی وجہ سے ہجرت کی میں نے وہاں, اور وہاں بھی مسلسل جبر میں رہا, تلاش روزگار میں وہ مواقع مجھے میسر نہ آتے, یا شاید میرے جیسے لوگوں کو میسر نہیں آتے کسی اپنی کمی کی وجہ سے, تو وہ وہاں بھی ہوا. تو یہ سارے سلسلے مطلب جبر ہی سے پھوٹتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی مطلب مارشل لا ایک ہوئے حکومتیں نہیں, کبھی جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, کبھی کچھ اور ہو گیا. تو سیاسی جبر ہے, معاشی جبر ہے, معاشرتی جبر ہے, تو بہت سا مطلب میں واقعتا یہ سمجھتا ہوں کہ جبر میں شاعری بہت اچھی ہوتی ہے.
جناب شفیق سلیمی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور پھر گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا, ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب شفیق سلیمی کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں سلیمی صاحب نے کہا,
یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا دور جو ہے کاتا اور لیب آگے والا دور ہے. مطلب کوئی میری اتنی کتابیں ہیں, میری فلاں کی اتنی ہیں, جو یہ ہے اس طرح کا چکر چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح باقی بال 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر مل رہے ہیں, اس طرح ادب میں بھی 3 4 5 بلکہ 12 نمبر تک مطلب بڑھاوا مل رہا ہے لوگوں کو, اور وہ آ رہے ہیں سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے ہاں آتے ہیں کچھ چند گنے چنے نام ہیں جو بار 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 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی اب دبئی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ وہی 2 4 لوگ جو ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہوئی, اس کا کریڈٹ بھی آپ ہمیں یو اے ای والوں کو دیجیے گا, کہ ہم نے سب سے پہلا مشاعرہ 81 میں انٹرنیشنل مشاعرہ کروایا یو اے ای میں. وہ پہلا مشاعرہ تھا جو انڈو پاکستان سے باہر ہوا. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد بہت پوری دنیا میں مشاعرے ہونا شروع ہو گئے. اس سے کم کم یہ ہوا کہ سارے نہیں تو ایک دو نام بےچارے ایسے پہلے جنہوں نے کبھی باہر دیکھا نہیں تھا, اور ہر مشاعرے میں کوئی ایک آدھ بےچارا غریب آدمی بھی ان میں شامل ہو گیا اور وہ بھی دنیا کی سیر کر رہا ہے. تو کچھ فرق پڑا ضرور اس حوالے سے, لیکن اس میں بھی پھر وہی بات ہوئی کہ وہ جو اپنا کالم نگار تھے یا وہ جو ایڈیشنز کے اپنا انچارج تھے اپنا ادبی ایڈیشنز کے, انہوں نے اپنی پی آر کو زیادہ نمایاں کیا, اور وہ جو اصلی لوگ تھے باہر بیٹھے ہوئے جو بہت کام کر رہے تھے مختلف جگہ پہ, ان کو بہت پیچھے. تو اس سے ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ مثال کے طور پر کبھی کانفرنس ہوئی کوئی اردو کی اپنا انڈیا میں یا پاکستان میں, تو وہ آدمی آ گیا جو کہ شاعروں کی لسٹ میں شاید وہ 12 13 آدمی ہوگا, لیکن چونکہ وہ ٹکٹ لے سکتا تھا اپنی اور اپنے پیسوں پہ آ سکتا تھا, اس لیے وہ آیا اور نمائندگی کر کے چلا گیا. تو یہ میڈیا سے یا مطلب یہ سسٹم سے ایک یہ خرابی بھی پیدا ہوئی. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, فیس بک پہ مطلب وہ ایسے مطلب غیر شاعر لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اور روز مشاعرے ہو رہے ہیں اور روز لوگ ایک دوسرے کو گردن سنا رہے ہیں, اور جو اچھی چیزیں ہیں جو سمجھے سننے والے وہ سامنے نہیں آتے کبھی بھی, اور بہت کم آتے ہیں سامنے, یہ افسوس ہے. لیکن میں اس کو پوزیٹو بھی لیتا ہوں کہ چلیے اس سے اردو کو کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے کہ اردو جانی پہچانی جا رہی ہے لوگوں میں, مطلب ایک رابطے کی زبان بنتی ہے, سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں, تو اس کو اردو کو زندہ رکھنے میں شاید یہ بھی عنصر جو ہے اپنا کام.
بالکل درست فرمایا آپ نے, یقیناً یہ ایک عنصر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے, اور بہت سی جو قدیم روایات تھیں جن کو آپ نے دبئی میں تو زندہ رکھا, مثلا مشاعرے کی روایت کو لے لیجئے, تو برصغیر میں تو یہ روایت اب تقریباً دم توڑ چکی ہے, اور اسی طرح رسائل و جرائد تھے. تو یہ بتائیے کہ آپ کا قیام رہا ماشاءاللہ سے دبئی میں کافی عرصے, کئی عشرے, تو یہ جو اردو کی جو اب نئی بستیاں بس رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا دبئی ہو یا برطانیہ ہو, تو اب یہ جو برصغیر سے اردو نکل کر ان نئے ملکوں میں آباد ہوئی ہے جہاں کی زبان نہیں ہے, تو یہ کیا اردو ادب میں اس کے کچھ فوائد ہوئے ہیں؟
ہاں, اردو ادب کو ہوئے, اردو زبان کو زیادہ ہوئے, اردو ادب کو بھی ہوئے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ, نئے ٹیلنٹ سامنے آیا ہے, بہت اچھے اچھے شاعر مل جاتے ہیں آپ کو دبئی ابوظہبی میں, بہت اچھے شاعر ہیں. اس طرح کینیڈا میں ہیں ایک دو چار نام, اس طرح آپ کے یہاں کافی لوگ ہیں. تو اس سے فائدہ تو بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باہر نکلنے سے اردو زبان کو اور اردو ادب کو بھی فائدہ ہوا. اور اس سے ایک اور فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی آپس میں مل کے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ, کیونکہ تراجم بہت سارے ہوئے اردو سے دوسری زبانوں میں, دوسری زبانوں سے اردو میں, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا دین ہے اس حوالے سے جو باہر مختلف بستیاں آباد ہو گئی ہیں اردو ادب.
اب تھوڑی سی بات آپ کی شاعری بھی کرتے ہیں کہ شاعری میں ظاہر ہے کہ غزل بھی ہے, نظم بھی ہے, تو آپ کا کس صنف سے زیادہ لگاؤ ہے؟
میرے نظمیں تو کہیں ہیں کافی, لیکن میں نظم کا شاعر نہیں جانا جاتا, نقاد میرے جانتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں مجھے صرف غزل کا شاعر سمجھتے ہیں, اور میں بھی غزل کا شاعر ہونے میں فخر محسوس کرتا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آزاد نظمیں یا نثری نظموں کی طرف توجہ تو بالکل نہیں کی ہوگی؟
ہاں نہیں, کی ہے لیکن ان کو زیادہ تر عام نہیں کیا, کوئی دو چار شبیں کہیں, مطلب بہت زیادہ ان کی طرف راغب بھی ہو سکا میں. غزل اصل میں میں یہ شاید سمجھتا ہوں کہ میں دو مصروں میں اپنی بات مکمل طور پر کہہ پاتا ہوں, اس لیے مجھے نظم کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے. تو مجھے شاید جیسے میں اگر اپنا نہ بڑا پڑھنا کہیں تو مجھے تلی ہے شاید کہ میں دو مصروں میں مطلب اپنی بات مکمل کر لیتا. یہ میں آپ کو کاتب صاحب کی رائے جو ہے نا اپنے بارے میں دو چار اپنا لائنیں بتا دیتا ہوں. شفیق سلیمی, سچا اور کھڑا غزل گو ہے وہ, قائرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ پیپرے بازی کرتا ہے اور نہ رعایت لفظی کا مداری پن دکھاتا ہے. غزل گوئی اس کی ریاضت اور عبادت ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر ستاروں کو چھوتا بھی ہے اس حالت میں کہ اس کے قدم زمین پر جمے رہتے ہیں. حقیقت جب فن میں خلول کرتی ہے تو ایسی ہی دل آویز اور زندگی افروز شاعری تخلیق پاتی ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ 1970 میں جب آپ نے شروع کیا قاسمی صاحب فنون نکال رہے تھے، وہ زمانہ لاہور کی ادبی سرگرمیوں کا بڑا گہمہ گہمی کا تھا، بہت سے شاعر جو تھے، احسان دانش، حفیظ جالندھری، قتیل شفائی، مطلب ایک لمبی فہرست تھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ چلے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو اب جو وہ جو سارا گیپ ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے پر ہوا؟
گیپ تو کبھی بھی پور نہیں ہوا کرتا، لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا، لیکن یہ جو آدمی چلا جاتا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لے نہیں پاتا، یہ تو ہے۔ اور پاکستان میں تو اب وہ جیسے کہہ تو رجال مسئلہ لگ رہا ہے، قاسمی صاحب میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ نوجوانوں کو مطلب ٹائم دیتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے تھے، ان سے فری بھی ہو جاتے تھے، تو نوجوان اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اس کی نظر میں، تو اس لیے مجھے تو بہت امید ہے کہ مطلب یہ لوگ آنے والے زمانے میں اپنا اس کمی کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ شخصیتیں بھی رہ جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اپنا ٹائم بدل جاتا ہے، کچھ ترجیحات اور ہو جاتی ہیں انسان کی، تو اس طرح سے ہے، لیکن یہ ہے کہ مایوسی نہیں، مایوس نہیں میں بالکل، مجھے تو بہت اچھے اچھے شعر سننے کو ملتے ہیں نوجوانوں سے، میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔
ہاں ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تو جاری رہتا ہے، کچھ نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی وقت جو ہے وہ تھم جاتا ہے، کبھی وقت چلنے لگتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ میں تو صرف اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ جس ادبی ماحول کو آپ نے دیکھا تو وہ ایک بڑا بھرپور ماحول تھا اور بڑے قداور شاعر تھے، منیر نیازی لیجیے، حفیظ جالندھری لیجیے، لاہور میں، تو اب 21ویں صدی میں جو ہیں وہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ بہت کم خال رہ گئی ہیں۔
اور مجھے وہاں رہنے سے، اب دبئی میں رہنے سے، اور میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ میں مجھ میں کیا ایسی خوبی ہے، میں کسی کے کبھی کوئی کام نہیں آ سکا، کبھی کسی کو کوئی تحفہ تک نہیں دے سکا، لیکن جتنے بڑے نام تھے، جان ایلیا، رئیس عمر سے لاہور کے، تو خیر مطلب تھے، سب لوگ مطلب مجھے اتنا پیار دیتے تھے کہ اس دن خانے مطلب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس کو بہت پیار ملا اور جنہوں نے میرے حق میں کلمہ خیر ہی کہا ہے، اور وہ میری شخصیت کی وجہ سے نہیں، میرے رقص کی وجہ سے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوا، اللہ نے میری تاثیر رکھی میرے لفظ میں۔
روبرو جناب شفیق سلیمی کی گفتگو آپ نے سنی، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ نشر کیا جا رہا ہے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اور اب کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب توصیف تبسم، ان کا ہم نعت، سلام اور منقبت کا مجموعہ سلسبیل، اس مجموعے میں شائع ہونے والے کلام کے چند اشعار توصیف صاحب سنائیں گے۔ پہلے ان کی ایک نظم آزاد۔
سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سزائیں وہ امواج ہیں جو سماعت کے ساحل پہ سر کو پٹکتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، دائرہ دائرہ پھیلتی ہیں، بظاہر گزرتی ہیں لیکن گزرتی نہیں ہے، فضاؤں میں رہتی ہیں مرتی نہیں ہے، سنا ہے ہوا گہرا نیلا سمندر ہے جس کی تہوں میں کئی راز ہیں، سدائیں وہ امواج ہیں جو سماعت کے ساحل پہ سر کو پٹکتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، دائرہ دائرہ پھیلتی ہیں، بظاہر گزرتی ہیں لیکن گزرتی نہیں ہے، فضاؤں میں رہتی ہیں مرتی نہیں ہے، کبھی کاش یہ دور جاتی سدائیں پلٹ آئیں الٹے قدم اپنے نقش قدم پر، تو پھر سن سکوں میں وہ لہجہ جو شبنم کی صورت دلوں پر اترتا تھا، کانوں میں رس گھولتا تھا، وہ لہجہ کہ جس میں خدا بولتا تھا۔ اچھا وہ کلام جو حجاز مقدس میں قیام کی یادگار ہے، اس فضا کی تشکیل کرتا ہے جو وہاں شب و روز کے درمیان موجود تھی۔ مدح خیر الورا مختصر قصیدہ ہے جو انہی خصوصیات کا حامل ہے، اس کو میں سنانا پسند کروں گا۔
جی شاید،
اے تصور تو مجھے اس شہر میں لے چل جہاں، اے تصور تو مجھے اس شہر میں لے چل جہاں، فرش سے تا عرش روشن ہیں زمین و آسمان، موجہ ہموار ہے صحرا میں ناقے کا سفر، ایک سمندر ریت کا اور کشتی بے بادماں، موجہ ہموار ہے صحرا میں ناقے کا سفر، ایک سمندر ریت کا اور کشتی بے بادماں، اس طرف ٹیلے کے پیچھے ڈوبتا خورشید شام، ریت پر سائے کی صورت دور جاتے سارواں، اس طرف ٹیلے کے پیچھے ڈوبتا خورشید شام، ریت پر سائے کی صورت دور جاتے سارواں، جاگتی آنکھوں میں بھرتی نیند رستے کی تھکن، سائے میں اشجار کے ٹھہرا ہوا ایک کارواں، جاگتی آنکھوں میں بھرتی نیند رستے کی تھکن، سائے میں اشجار کے ٹھہرا ہوا ایک کارواں، گھر کے دروازوں پہ موٹے اون کے پردے پڑے، اور ان پردوں کے پیچھے گھر کی مائیں بیٹیاں، روشنی اور تیرگی دونوں گلے ملتے ہوئے، گونجتی صحرا کی خاموشی میں آواز اذان، بحر سجدہ خود بخود جھکتی مکینوں کی زمین، ایک منارہ اور ایک گنبد گھروں کے درمیان، سہنے مسجد کو حرم کرتی دلوں کی مہک، پر سمیٹے سانس روکے چل رہے ہیں نوریاں، کون ہے وہ باعث تکوین روح کائنات، کون ہے نقش قدم جس کے ہیں زیب آسمان، رحمت للعالمین سب سے بڑا اثبات حق، یوں تو ہر جھونکا ہوا کا ہے نشانے بے نشان، دھوپ میں تپتی زمین پر سایہ رب جلیل، بے اماں صحرائے ہستی میں وہی جائے اماں، وہ کفیل بے نوایاں خواجہ سدرہ نشین، وہ شفیع مذنبی وہ چارہ بے چارگاں۔
جناب توصیف تبسم سے اب آپ ایک منقبت اور سلام سنیے۔
اگر سمجھیں تو وہ لنگر ہے ملت کے سفینے کا، اگر سمجھیں تو وہ لنگر ہے ملت کے سفینے کا، اگر دیکھیں تو وہ آئسوب طوفان میں جزیرہ ہے، اگر سمجھیں تو وہ لنگر ہے ملت کے سفینے کا، اگر دیکھیں تو وہ آئسوب طوفان میں جزیرہ ہے، اگر سوچیں تو وہ ایک معجزہ ہے قدرت حق کا، کہ جو مولود کعبہ ہے وہی بنیاد کعبہ ہے۔ اور آخر میں ایک سلام کہ کچھ شعر، دائم و قائم ہے امامت اس کی، سخت ہے محضر ہستی پہ شہادت اس کی، تابت دائم و قائم ہے امامت اس کی، سخت ہے محضر ہستی پہ شہادت اس کی، ورق دشت ہے تشن نبی کی تحریر، مہر تصدیق ہے خورشید قیامت اس کی، داور حق نہ دیا جس کو لہو کا خلط، آج بھی روح میں قائم ہے سفارت اس کی، زندگی آج وہی حسن عمل چاہتی ہے، زندگی آج وہی حسن عمل چاہتی ہے، کل سے بھی جیسے زیادہ ہو ضرورت اس کی۔ اور آخری شعر، عجب انداز شہادت تھا کہ جب سے اب تک، عجب انداز شہادت تھا کہ جب سے اب تک، روح ہر عصر ہوئی عصر کی ساتھ، عجب انداز شہادت تھا کہ جب سے اب تک، روح ہر عصر ہوئی عصر کی ساتھ اس کی، کاسہ دل اسے خیرات محمد کی سمجھ، تیرے حصے میں جو آئی ہے محبت اس کی۔
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب توصیف تبسم اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے، میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک۔ ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں، بے لاگ تبصرے، تجزیے، مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ۔ دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی، قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں۔ یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر۔ اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں، آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89۔
لیجیے اب حاضر ہے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 93 کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں۔
غالب نے یہ غزل 1821 میں تحریر کی، 7 اشعار پہ مشتمل اس غزل میں تلمیحات اور جو نزاکتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا میں، اور غزلوں کی طرح سے اس میں بھی کچھ ایسی مشکلات درپیش ہیں، کچھ ایسے لفظوں کے کھیل ہیں جو غالب کا بہت بڑا ایک حصہ ہے شاعری کا۔ تو غالب یہ غزل یوں شروع کرتے ہیں کہ معنی دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں، نو اسکیم کین پریونٹ می فرام ڈیزرٹ وانڈرنگ، اے سنگل ورلڈ دیئر از ان مائی فیٹ ناٹ اے چین۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے تدبیر، کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو مجھے دشت نوردی سے روک سکے. اب ایک تو ذرا سوچنے کی کا مقام ہے کہ دست نوردگی کس طرح سے ہو رہی ہے. غالب جو ہیں شاعر جو ہے عاشق جو ہے وہ دشت میں مارا مارا پھر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, زور ہے چکر پہ. پھر کہتے ہیں ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں. اچھا جب لفظ استعمال ہوتا ہے ایک چکر تو اس کے اکثر معنی یہ ہوتے ہیں کہ ون یا واحد, لیکن یہ معنی بھی ہوتے ہیں کیا چکر ہے میرے پاؤں میں, ایک چکر ہے یہ لیکن کہتے ہیں وہ زنجیر نہیں ہے. اب دیکھیے وہ انہوں نے پاؤں کا چکر, دشت نوردی اور زنجیر جس میں راؤنڈ لنکس ہوتے ہیں ان سب کو انہوں نے یہاں ملا کے بتانا یہ چاہا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے روک سکے دشت نوردی سے. بلکہ پہلی غزل جو غالب کی تھی اس میں بڑا اچھا شعر مجھے یاد ہے غالب کا جو انہوں نے اسی موضوع پہ کہا تھا. کہتے ہیں بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا, منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. کیا خوب بات ہے. آتش زیر پا کے معنی جو ہوتے ہیں بے چینی بھی ہوتے ہیں, لیکن اس شعر میں اگر اس کو آپ لفظی طور پہ دیکھیں یا لغوی طور پہ دیکھیں تو یہ ہے کہ اس میں ہیٹ اتنی ہے کہ جو وہ زنجیر جو ہے وہ ایسی ہو گئی جیسے کہ منہ آتش, ایک بال اگر اس کو آگ کے قریب لے جاتے ہیں تو وہ بال جو ہے وہ کرل ہو کر کے جل جاتا ہے. اس سے مراد ہے زنجیر کے لنکس ان کے کہ کتنی کمزور ہے وہ. کہتے ہیں کہ اسیری میں بھی میرا عالم یہ ہے کہ میں اس کو توڑنے کو تیار ہوں, حالانکہ زنجیر جو تھی وہی مقصد تھا زندگی کا. آگے شعر جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں, شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں, زیادہ غیرز نگاہ دیدائے تصویر نہیں. آرڈر از میکنگ می رن اراؤنڈ ان دیٹ ڈیزرٹ ویئر دا ٹریک از نتھنگ ایلس دین دا گیز آف دا آئی آف اے پکچر. مشکل گفتگو یہاں اس لیے ہے کہ لفظ زیادہ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے, زیادہ کے معنی راستے کے ہوتے ہیں. لیکن پہلی مصرے میں تو کہتے ہیں شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں. اب دوڑائے ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں میں نے عرض کیا کہ وہی دشت نوردی پہ مجبور کیا ہوا ہے, اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مجھ کو وہاں لے جائے ہے دوڑتا ہوا اس دشت میں. بہرحال دونوں صورتوں میں جو مشکل ہے وہ دوسرے مصرے سے آتی ہے. کہتے ہیں زیادہ غیر از نگاہ دیدائے تصویر نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اکثر غالب نے نظر جو ہے اور نگاہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے جیسے وہ آنکھ سے نکل کے باہر جا رہی ہو. یہ خیال بالکل مختلف ہے اس سے کہ حقیقت میں جو روشنی ہے وہ آنکھ کے اندر جاتی ہے, اندر سے باہر نہیں آتی. لیکن اکثر انہوں نے تار نگاہ بیان کیا ہے اکثر انہوں نے, یا انہوں نے جادائے دیدائے تصویر. کہتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہے جس کی نشاندہی اس آنکھ اور اس تصویر کی آنکھ سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. کیا کچھ نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ راستہ جو ہے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں, یا تو وہ راستہ دکھا رہی ہیں مجھے. اب چونکہ وہ آنکھ سے راستہ نکل نہیں سکتا تو ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ نان ایگزسٹنٹ راستہ ہے جہاں پہنچ نہیں سکتے, یا یہ کہ وہ راستہ ہے جو ہم کو لیڈ کرے گا اس مقام پہ جو ہمارا مقصد ہے. غالب سے میں اکثر متاثر رہا مختلف زندگی کے دور میں ادوار میں. تقریباً 30 سال پہلے ایک طرح مشاعرہ تھا تو غالب کی ہی غزل میرے سامنے تھی, حالانکہ طرح مختلف تھی, لیکن ایک شعر سن لیجئے میں نے لکھا تھا. کہتے ہیں جادائے کاہ کشاں جن سے چمک جائے گا, وہ میری خاک کے اجزائے پریشاں ہوں گے. لیکن یہاں میرا مقصد جو تھا کچھ سائنس کا مقصد تھا, کچھ ایک یونیورس کا بیان کرنے کا مقصد تھا کہ کل کائنات جو ہے ہم کائنات ہیں اور کائنات ہم میں شامل ہے, ہم خدا ہیں خدا ہم میں شامل ہے, اور ہمارا ذرہ ہر روح کا ہر وہ عنصر جو ہمارے اندر ہے وہ پوری کائنات کا حصہ ہے. پھر آئے کہتے ہیں کہ حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے, زیادہ راہ وفا جز دمیں شمشیر نہیں. دا لانگنگ فار دا ڈیلائٹ آف پین لنگرز ایز اٹ ٹیکس فلائٹ, دز ناٹ اے پیتھ ٹو دا روڈ آف اوبلیوین ایکسیپٹ دا ایج آف اے سورڈ. تیسرے مصرے میں انہوں نے لفظ زیادہ کا دوبارہ استعمال کیا. انہوں نے معنی صاف ہے حضرت لذت آزار رہی جاتی ہے, رہی جانے کا مطلب باقی رہ جانا ہے, یہاں پر رہی جاتی ہے پوری طرح سے وہ مکمل نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جادائے راہ وفا جو ہے, اب انہوں نے جز دمے شمشیر, شمشیر کی جو دھار ہے اس سے قتل ہونا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے جادائے راہ وفا ہے. اور اسی طرح سے ہماری حضرت لذت آزار رہی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مقام کو ہم نہ پہنچ سکے کہ جو جز دم شمشیر جو تھا وہ ہمیں اس راہ وفا پہ پہنچا دیتا. دم کے معنی سانس لینے کے بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ شمشیر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر کے ہمیں اس راہ وفا پہ لے جانے کی تلقین نہیں کرتی، لذت آزار جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. رنج نومید یہ جاوید گوارا رہیو، خوش ہوں گر نالا زبونی کشے تاثیر نہیں. گریف آف اٹرنل ہوپ لیسنیس ریمین ٹالریبل، گلیڈ آئی ایم اف دا لیمن از ناٹ سیلف اپیزنگ بیفور افیکٹونیس. معنی جو ہیں وہ کچھ صاف ہیں شعر میں، کہتے ہیں ہمارا نالا جو ہے وہ اگر وہ پورا نہ ہوا، اس میں تاثیر نہ ہوئی تو اچھا ہوا. اس طرح سے ہمارے نالے کو وہ شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی. اب دیکھیے یہاں بات یہ ہے کہ ایک طرف نالا کر رہے ہیں اور پھر اس بات کا ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر ہماری آہ فریاد پوری ہو گئی تو پھر شرمندگی اس بات کی ہوگی کہ ہم نے کچھ مانگا. اب یہ کنٹرڈکشن جو ہے وہ غالب کتنی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ رنج نومید یہ جاوید گوارا رہیو، رہیو سے مراد یہ کہ اس کو برداشت کرتے رہو. یہ اچھا ہی ہے کہ تمہارے نالے جو ہے اس کی تاثیر نہ ہوئی، کم سے کم تم شرمندہ تو نہ ہوئے. اب یہ ایک طرح سے ایک عاشق جو ہے اپنے آپ کو دل بہلانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ظاہر ہے کہ اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو تکلیف تو رہی، لیکن یہ معلوم ہے ان کو کہ یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، تو اس طرح سے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں وہ کہ ہم بہت ہماری انا بہت بڑی ہے، ہم اگر یہ ہماری خواہش پوری ہو جاتی تو ہمیں بڑی دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ شرمندگی کا کہ ہمارے ہم نے کچھ مانگا. پھر کہتے ہیں سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے، لذت سنگ بہ انداز اے تقریر نہیں. دا ہیڈ اچز ود دا ہیڈ وونڈ وڈ ہیل، دا ڈیلائٹ آف دا اسٹون ڈیفائز ایکسپریشن. ایک جگہ غالب نے کہا ہے کہ میں نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. اس مان پہلے مصرے میں یہاں انہوں نے یوں کہا ہے کہ جہاں زخم سر اچھا ہو جائے. اب جہاں سے مراد یہاں پہ جب کے ہیں، جب کے زخم میں سر اچھا ہو جائے تو وہاں میں پھر دوبارہ سر کھجاتا ہوں. لذت سنگ بہ انداز ہے تقریر نہیں، ظاہر ہے کہ اس لذت کو جو پتھر سے ملتی ہے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن پہلی بات انہوں نے دیکھی کتنی خوبصورتی سے کی ہے، سر کھجانے کے معنی جو ہیں وہ کچھ تعبیر یا سوچنے کے بھی ہیں کہ کس طرح سے کام ہو. کہتے ہیں جہاں جب زخم اچھا ہونے لگتا ہے تو میں سر کھجاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے دوبارہ اس پہ سنگ جو ہے وہ آ کے پڑے. دیکھیے یہ نزاکت تھی اس شعر کی. عام طور پہ اگر پڑھیں اس کو آپ تو صرف یہ معنی سامنے آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب زخم اچھا ہوتا ہے تو اس میں کھجلی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ذکر ہے، اور وہ کھجلی جو ہے اس کو اس میں لذت بھی ہے. وہ لذت اس وقت آتی ہے جب پہلے زخم ہو، اور وہ جو اس طرح سے جو پتھر میں جو خوبی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی آسانی سے. لیکن یہاں سر کھجانے سے مراد یہ بھی ہے کہ میں کوئی راہ نکالتا ہوں کہ یہ خوشی جو ہے یہ برقرار رہے. آگے کہتے ہیں جب کرم رخصت بے باکی و گستاخی دے، کوئی تقصیر بجز خجلت تقصیر نہیں. وین ہر کائنڈنیس الاؤ می ٹو بی بولڈ اینڈ فارورڈ دین دیر از نو سن ایکسیپٹ شیم فار سن. بات جو ہے وہ جو ایک مثل پہلے میں انہوں نے کی تھی کہ یہ کرم سے مراد یہاں خدا بھی ہو سکتا ہے، محبوب بھی ہو سکتا ہے. محبوب نے اجازت دے دی کہ آپ ہم سے بے باکی اور گستاخی کریں. پھر کہتے ہیں جب یہ بات ہو جائے تو پھر بے باکی اور گستاخی نہ کرنا قابل شرم ہے. لیکن تھوڑا سا موضوع ہٹ کے ہے لیکن بیان کر دوں، بائبل میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ اکثر یہ موضوع جو ہے زیر بحث رہا ہے، شارحین میں نہیں لیکن ان لوگوں میں جنہوں نے تھیولوجیکل رائٹنگس لکھی ہیں، کہ یہ کیسے تعین ہوتا ہے کہ سن کیا ہے، کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. کیا یہ خدا کا ایک عمل ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے، اور جس چیز کو اس نے کہہ دیا کہ یہ سن ہے تو وہ سن ہو گئی، جس کو کہا نہیں ہے وہ تو نہیں ہو گئی. کچھ بات اس طرح سے یہاں پر آتی ہے کہ اس نے جب کہہ دیا کہ بے باکی اور گستاخی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے تو وہ پھر تو سن نہ رہی بات، گناہ نہ رہی. لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فالو نہ کرنا جو ہے وہ خود بھی ایک سن ہے. لیکن دیکھیے خوبصورتی یہاں اس شعر کی یہ کہ اس نے اجازت دی ہے، رخصت بے باکی دے، انسسٹنس نہیں کیے کہ آپ اس کو بے باکی اور گستاخی سے پیش آئیں. بڑا دلچسپ شعر ہے. پھر مقتا ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں. غالب دس از مائی بلیف ایز آلسو سیٹ بائی ناسخ، ہی از ہم سیلف ان اویئر ہو از ناٹ اے بلیور ان میر. میر تقی میر اور غالب دونوں کا تعلق اکبر آباد یا آگرہ سے تھا، دونوں جو تھے انہوں نے دہلی کو اپنا وطن اپنایا، لیکن میر آگے بڑھ گئے اور لکھنؤ چلے گئے، وہیں ان کی قبر ہے. لیکن میر کے شاعری اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دیوان غزلیات، میر کا غالباً سب سے بڑا دیوان ہے غزلوں کا، اور غالب نے اکثر اس پہ تبصرہ کیا ہے ان کی شاعری پر. تو ناسخ جو تھے انہوں نے میر کی شاعری پر ایک شعر لکھا تھا، کہتے ہیں شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، کچھ یوں شعر تھا یہ جس کو غالب نے یہاں پر ریفرس کیا ہے. پھر اور بھی غالب اسی غزل کا ایک شعر ہے جو اس غزل سے نکال دیا تھا غالب نے، وہ کچھ یوں تھا، کہتے ہیں میر کے دیوان کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں. ناسخ کا جو شعر جس پہ غالب نے یہ شعر لکھا وہ کچھ یوں تھا کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں. میر سے بڑی عقیدت تھی غالب کو، اور انہوں نے غالب نے بہت کم شعرا کو اتنی عزت بخشی جتنی انہوں نے میر کو بخشی. یہاں غالب نے بہت بڑا ایک خراج تحسین پیش کیا ہے میر کو.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 93 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
اور اب آخر میں ایک افسانہ ولسر. خالدہ حسین کا یہ افسانہ بہجت جیلانی سنا رہی ہیں.
آج صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، باہر اکتوبر کی مہربان صبح مسکرا رہی تھی. پٹ کھلتے ہی ایک مانوس خوشبو اندر داخل ہوئی. کیا موسموں سے محبت کرنا حماقت ہے؟ کیا رنگوں اور خوشبوؤں اور گیتوں اور کتابوں میں زندہ رہنا بیماری ہے؟ یہ سوالات آج بھی بے جواب تھے، شاید ان کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. میں نے دوسری کھڑکی بھی وا کر دی اور پردے ہٹا کر دور ہلکے غبار میں ڈھکی پہاڑیوں اور ان سے لپٹے نیلے آسمان اور اس پر تیرتے روئی ایسے بادلوں اور انہی میں پر ہلائے بنا ساکت بالکل تیرتے پرندوں کو دیکھا. بہار آفرین گہ نگار ہیں ہم. اچانک اس کی سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی. یہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس شعر کا مطلب بھی آتا ہے؟ پہلا مصرع تو تم پڑھ بھی نہ پاؤ گی. ایک ہی کافی ہے. اس کی ہنسی ہنس راج کے پروں ایسی پاکیزہ تھی. ہنستے میں اس کا زردی مائل سفید چہرہ چمکنے لگتا اور گالوں میں دونوں طرف ننے ننے گھڑے پڑ جاتے. کشادہ ماتھے کے گرد ایک صاف شفاف حاشیہ بناتے اس کے سیاہ بال اور بھی سیاہ نظر آتے، گھنے بال جن میں کنگھی کرنا ایک مسئلہ ہوتا تھا. میرا بھائی جب بھی ملتا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کے کہتا، اصلی ہیں؟ کیوں جی، کہاں سے سیٹ کروائے ہیں؟ سیاہ بھنورا آنکھوں پر اس کی آپس میں جھڑی گھنی بھویں اور بھی نمایاں ہو جاتی. جہاں سے آپ نے دھلوائے ہیں؟ یہ جملے ہمیشہ دہرائے جاتے اور کوئی بھی بدمزہ نہ ہوتا. اس وقت اس نے پھر کہا شگوفے، اور ایک گہری سانس لی. اسے اکتوبر کے ساتھ ایک خاص وابستگی تھی. سڑکوں کے کنارے اور درمیانی سبز قطعوں پر کھلے سفید اور گلابی شگوفے اس کی محبوب ترین چیزوں میں سے تھے. بہت کوشش پر بھی یہ پودے میں اپنے گھر میں نہ لگا سکی، مگر میں اسے بتاتی اسے بتاتی کہ جب رات سونے سے پہلے وہ میرے بستر میں آن گھستی اور مجھ سے دور دراز کی باتوں کی فرمائش کرتی۔ میں اسے بتاتی کہ میرے بچپن میں ہمارے گھر میں گیٹ سے داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا مستطیل لان تھا اور اس میں پانی کی چھوٹی سی حوضی جس میں ہر دم نل چلتا رہتا تھا اور اکثر پانی میں کائی بھی لگ جاتی۔ تو اس لان کے ساتھ چار دیواری تھی جس کے اندر جنتر منتر کی گنی باڑ تھی، وہیں پر شگوفے ایک قطار کی صورت لگے تھے۔ دسمبر اور جون میں ان کے پتے جھڑ جاتے، خالی پج مردہ ٹہنیاں بے بسی سے ہاتھ پھیلائے رہ جاتی، یوں لگتا اب ان پر کوئی پھول پتا نہ آئے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ مگر حیرت کی بات ہے، زندگی اور ذوق نمو کی کیسی خوابیدہ رمق ان خشک شاخوں میں باقی رہ جاتی کہ اکتوبر کی ہوا کیا چلتی، ان سوکھی شاخوں میں ہرے ہرے مسام پھوٹنے لگتے، پھر وہ پتے بن جاتے اور ان کے ساتھ سفید گلابی پھول مسکرانے لگتے، اور یہ ڈالیاں پھولوں سے اس طرح لگ جاتی کہ سوائے پھولوں کے کچھ نظر ہی نہ آتا۔ پھولوں کی جھڑیاں، اب سمجھ میں آتا کسے کہتے ہیں۔ ان شگوفوں سے بڑی مدھم کڑوے باداموں کی سی خوشبو بھی آتی۔ کون سا؟ وارس روڈ والا گھر؟ نائنے وارس روڈ، جہاں ساتھ کے پورشن میں مکاندار رہتے تھے اور ان کے لان کے کونے میں ایک چھوٹا سا کنواں تھا ڈھکا ہوا۔ ہاں، وارس روڈ والا گھر، اور وہ کنواں نہیں، دراصل واٹر ٹینک رہا ہوگا، بس سب اسے کنواں ہی کہتے تھے۔ اور مے بلاسم، وہ بھی تو وہیں رہتی تھی، وہ خوبصورت لڑکی جو آپ کے کالج کی بیسٹ ایتھلیٹ تھی، بالکل ان بلاسمز جیسی۔ ہاں، مے بلاسم، اس نے میرا بچپن جیو ازبر کر لیا تھا، معلوم نہیں کس وقت وہ میرے وقت میں داخل ہو گئی، اور اس کا ایک ایک لمحہ اسی طرح بازیاب کرتی تھی جس طرح میں۔ وہ میرے عہد گزشتہ کے ایک ایک شخص کو جانتی تھی، حالانکہ اس نے انہیں کبھی دیکھا نہ تھا سوائے میرے بھائیوں اور بہن کے۔ یہ بابا غلام محمد کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس بڑے چوگے اور مالاؤں اور کڑوں گنگرو والے اسا کی وجہ سے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے وقتوں کا ناسٹرڈیم تھا، اس کی پیشگوئیاں اسی لیے تو سچ ہوتی ہیں۔ اب تو کہیں کوئی بابا غلام محمد نظر نہیں آتا، اب وہ سب کے سب بابے دراصل نارا جادوگر بن گئے ہیں۔ انہوں نے گھنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے دفتر کھول لیے ہیں جن کے باہر ہڈیوں اور کھوپڑی کے نشان تلے ان کے نام کندہ ہیں، اور جو بے شمار پیسہ کماتے ہیں، بیماریاں بانٹتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے لیے فکر مند نہیں، انہیں آفتوں اور بلاؤں سے بچانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے منتظر رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں غیب دان مانیں۔ مگر تم اب سو جاؤ، چلو بھاگو، میں اس کے پہلو میں گدگدی کرتی۔ وہ باقی دونوں کی نسبت چھوٹے قد و قامت کی تھی، گڑیا سی۔ شروع میں ہمیں بہت پریشانی تھی کہ اس کا قد بڑھتے بڑھتے ایک دم رک گیا تھا، مگر پھر اس کے دھان پان وجود پر سب کچھ بالکل درست نظر آنے لگا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ہم اس کی آمد کے لیے نہ تو تیار تھے اور نہ ہی خواہش مند، اور پھر بیٹے کی بجائے اسے پا کر سب اینٹی کلائمیکس کا شکار ہو گئے تھے۔ مگر جیسا کہ اس گھر کا دستور تھا کہ کڑوے کسیلے گھونٹ خاموشی سے پیے جاتے تھے اور کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یوں بھی بچوں کے معاملے میں سبھی بے حد کشادہ دل تھے۔ گو شعوری طور پر بہت سی گرہیں اندر ہی اندر لگتی چلی جاتی ہیں، گرہیں جو بالآخر بڑھاپے میں جا کر ظاہر ہوئیں، ان کا کھلنا ناممکن تھا۔ لہٰذا میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بغیر کسی شور شرابے اور لوگوں کی توجہ کے چپ چاپ پڑی ہوتی گئی۔ اس کی صحت شروع میں کچھ ایسی اچھی نہ تھی، مگر تمام تکالیف میرے اور اس کے درمیان رہتی، شاید اسی لیے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہی، میرا سایہ بن کر، اور شوکت کو اس پر بھی سخت اعتراض تھا۔ دراصل اعتراض تو اسے ہر بات پر تھا، اس کو اپنے سے دور رکھو، تمہارا وجود باد سموم ہے، اس کو پنپنے نہیں دے گا، بچوں کے لیے اپنا وجود اتنا ناگزیر مت بناؤ، وہ بڑے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح رہ جائیں گے۔ اب یہ تو قیامت تک فیصلہ نہ ہو پائے گا کہ ذہنی طور پر کون بالغ اور کون نابالغ رہ جاتا ہے، کیونکہ آخر تمام بڑائی اور پختگی اور عقل و فہم زبردست کی ہی جاگیر بنتی ہے، اور تمام ذہنی پسماندگی اور حماقت اور اجڑ پن زیر دست کے ہاتھ آتا ہے۔ لہٰذا تمام عمر بتا کے آدمی بالآخر اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جہاں بات نہ بن پائے وہاں خاموشی ہزار دانش ہے۔ وہ اگر ہو بہو مجھ پر گئی تھی تو اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ اس کا ذہن مادی وجود سے کہیں آگے نکل گیا تھا، اس کے اس چھوٹے سے وجود میں ہستی کے بارے میں ایسا جوش و خروش تھا کہ اس کے اندر کوئی منہ زور طوفان ہے۔ کبھی آدھی رات سوتے سے چونک جاتی، وہ اپنے گورے گورے ریشمی ہاتھوں سے مجھے جگا رہی ہوتی، کیا بات ہے، مارے پریشانی کے میرا دل دھڑکن بھول جاتا۔ میں سوچتی ہوں بڑا کام کرنا چاہیے، اور صرف چند بڑے لوگ یہ بڑے کام نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں گی۔ مجھے اس کے نوشگفتہ احساس اور آس امید کی کوملتا پر اتنا شدید دکھ ہوتا کہ پورا وجود لرز جاتا۔ اچھا سو جاؤ تم، بھٹک گئی ہو، صبح بات کریں گے۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، اتنی سی عمر میں نیند نہ آنے کا روگ سن کر میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جب ایسی بے خبری کی گھنی نیند آتی ہے کہ وقت کی کچھ حقیقت نہیں رہتی اور لاکھ جگانے پر بھی آدمی نہیں جاگتا۔ آرزوؤں کے نئے نئے جہاں اس کے اندر پھوٹ رہے تھے۔ مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا جب پوری دنیا امکانات سے بھری نظر آتی ہے اور ہم بس ایک مقام سے بات کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہر شے پر اپنی حکمرانی ہے اور دنیا بھر کا پیار اور وقار اور کامرانی اپنی ہی جاگیر ہے اور یہاں سے وہاں تک دنیا پیار دلار کرنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس قوس قزح کے رنگ گھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو آخر میں سوائے ایک بنجر کی کرزدہ ریگستان کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو کیا مجھے اسی وقت اسے روک دینا چاہیے تھا، ٹوک دینا چاہیے تھا؟ مگر وہ اتنا وقت جو وہ اس سرشاری میں گزار سکتی تھی وہ یقیناً اس کی میراث تھا، اس کا حق، اور میں اسے اس سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر کسے معلوم کہ کون کیسی زندگی گزارتا ہے، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کب اس کا تخیل اتنا زرخیز، اتنا شاداب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے میری ترک کردہ کتابوں کو اپنی ملکیت میں لینا شروع کر دیا۔ یہ مت پڑھو، کبھی میں اس کے ہاتھ سے کتاب لے لیتی، بہت مشکل ہے تمہارے لیے بڑی ہو کر پڑھنا۔ بڑی؟ وہ بے اختیار ہنسنے لگتی۔ اور کتنی بڑی ہوں گی؟ وہ میرے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جاتی اور اپنا قد ماپنے لگتی۔ بزرگی بعقل است نہ کہ بسال، وہ بہت جلد مغولے اور مسٹر یاد کر لیتی۔ دیکھو یہ سب کلیشے ہیں، کلیشے سمجھتی ہو، ایسی بڑی بڑی باتیں جن کا مفہوم بے جان ہو چکا ہوتا ہے، میں دل ہی دل میں کہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس میں ایک عجیب طرح کی پختگی کا احساس ہونے لگا جو اس کی عمر میں مجھ میں ہرگز نہ تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اب تک نہیں۔ وقت کی منصوبہ بندی، ایک ایک لمحے کا بھرپور استعمال، جبکہ میں نے جس حساب سے بیکار سوچ میں وقت ضائع کیا تو نصف زندگی عکارت کر دی جو کسی شمار قطار میں نہ آئی۔ وہ تمام تر زندگی جو محض زندہ رہنے کے انتظار میں گزری، مگر وہ وقت کے معاملے میں بے حد کفایت شعار تھی۔ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے کام نپٹاتی کہ میں دیکھتی رہ جاتی۔ ایک سے دوسرے کام کے درمیان اسے رکتے دم لیتے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پڑھائی، کمرے کی صفائی، چیزوں کی ترتیب، الماریوں کا قرینہ، کپڑوں کی دھلائی، استری اور وارڈروب کی درستگی، ہر ایک شے اس طرح اپنی جگہ پر کہ آنکھیں میچے اٹھا لیں۔ اور پھر مطالعے کا طویل دورانیہ۔ رات بہت دیر تک اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی، مدھم روشنی اور کتابوں اخباروں کی گزر پھسر۔ وہ بڑی سی فائل جس میں اس نے رسالوں سے اپنی پسند کے مضامین تراش تراش کر لگا رکھے تھے۔ مجھے اس کے اس قدر منظم ہونے پر حیرت بھی ہوتی، تشویش بھی، کیونکہ وہ اپنے ان معاملات میں ذرا سی تبدیلی اور کوتاہی بھی برداشت نہ کر سکتی، فوراً پریشان ہو جاتی۔ ہم کتابوں کے کرداروں کی باتیں اس طرح کرتے کہ اصل انسان سے بھی بڑھ کر اصل محسوس ہونے لگتے۔ وہ ان سب کرداروں اور ان کے تجربات کی اصل روح تک یوں پہنچتی کہ میں بھی حیران رہ جاتی۔ دیکھو بنٹی، میں نے اسے کہا، یہ جو ادب ہے نا، اس میں انسانی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور بہت سی بلکہ بے شمار ایسی باتوں اور واقعات کی کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے جو اصل زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ لکھنے والا اپنی مرضی کے نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ درست ہوں۔ وہ تو آدمی بہت عقل مند ہو جائے نا، بالکل بوڑھا پھونس، تو تب کہیں جا کر اس کے بھیجے میں آتا ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا، مشاہدات بھی نہیں۔ لہٰذا ان کتابوں ناولوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے عقل مند لوگ، مگر یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ گمشدہ حقیقتوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بہت وسیع ہو جاتی ہے، پوری دنیا ہمارے اندر سما جاتی ہے اور پورا وقت اور تاریخ۔ یہ تو ہے نا، تو پھر نفع نقصان کے سوال کیوں حل کراتی ہیں آپ؟ اس لیے کہ اصل زندگی میں ہمیشہ فائدے کا سودا کام آتا ہے، سمجھیں؟ اب سوچتی ہوں تو شاید میں نے خود اپنے ہاتھوں ہی اسے خسارے کے راستے پر ڈال دیا۔ سچ، محبت، اثار، لاہور ولا قوت۔ جب بھی سوچتی کیا سب کچھ جہیز میں ہوتا ہے، ابھی اس کی شادی کی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی، وہ جب بھی میرے ساتھ باہر جاتی کتابوں کے اسٹال پر گھنٹوں کے حساب سے رک جاتی۔ اس روز بھی وہ ندیدوں کی طرح کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ لٹل پرنس اس کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ ضرور لینی ہے۔ کیوں، کیا کرو گی، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ پڑھو گی؟ آپ کو معلوم نہیں، چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کی مووی دیکھی تھی میں نے، ابھی اس روز تو دیکھی تھی، میں آپ کو بلاتی رہی مگر آپ کوفتے بنا رہی تھیں۔ ہاں، وہ تو زیادہ ضروری کام ہے، یہ تو شغلے بیکار ہیں، مگر اب تو ہم دونوں یہ ضرور پڑھیں گے۔ اس نے کتاب اٹھا لی۔ میں نے ایک مدت سے پڑھنا لکھنا طاق پر رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ اس نظام میں اس کا کوئی عمل دخل تھا نہیں جس میں میں سانس لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب میں بھی قائل ہو چکی تھی کہ ادب پڑھنے اور تخلیق کرنے والے انتہائی ناکام اور ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو اپنی صلاحیت کو کیش کرانا جانتے ہوں۔ اور چونکہ میرے لیے یہ سب کچھ ناممکن سے بھی آگے کی بات تھی، اس لیے قصے کا کوتا ہونا ہی بہتر تھا۔ مگر اس فیصلے کے بعد میرے اندر ایک آرزو نے سر اٹھایا. کچھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور رفتہ رفتہ میرے ایک ایک خلیے نے مرنا شروع کر دیا. کبھی کبھی مجھے اپنے وجود سے مردگی کی ایسی بو آتی کہ میں دہشت اور کراہت سے کانپ اٹھتی. محفلوں میں بیٹھے بیٹھے مجھے لگتا کہ ابھی میرا مردہ وجود دانت کلوستا سب کو اپنا جلوہ دکھائے گا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے. متلی کا ایک بڑا سا گھونٹ میرے گلے میں آنا لگتا. تو میں نے وہ کتاب یوں ہی چلتے پھرتے اٹھائی تھی, بس کوئی خالی وقفہ پر کرنے کی خاطر. کبھی کہیں ڈاکٹر کے کلینک میں اپنی باری کے انتظار میں, یا پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جب شوکت یہ کہہ کر نکل جاتا کہ ابھی آتا ہوں تم بیٹھو. سڑک کنارے یوں گاڑی میں بیکار بیٹھے بیٹھے میں نے زندگی کا کافی حصہ تباہ کیا تھا, کیونکہ زندگی دوسرے کے نام کی شے تھی. لہٰذا اس کا رائے گا جانا اور مفلوج غموں میں تحلیل ہو جانا کوئی ایسا قابل گرفت معاملہ نہ تھا. مگر چند صفحات پڑھنے کے بعد اس بے حد معلوم الوہی سی کہانی نے مجھے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا. وہ مجھے معلوم نہیں کن فراموش کردہ زمینوں میں لے گئی. میرے دل کے اندر ایک سیاہ منجمد پتھر تھا, وہ ہولے ہولے پگھلنے لگا اور مدتوں بعد میرے باطن کی کثافت دھل دھل کے آنکھوں کے رستے بہہ نکلی. وہ چھوٹی سی لڑکی جو دنیاوی جاہ و جلال اور محبت کی مسند سے اچانک گر جاتی ہے, مگر پھر ذلت اور فاقہ کشی, تان و تشنی اور ذہنی اور جسمانی اذیتوں کے درمیان اپنا وقار, اپنی عزت نفس قائم رکھتی ہے. اس کا زرخیز تخیل اور اس کی روحانی بالیدگی اس کو حالات کی عجیب و غریب بصیرت عطا کرتے ہیں. وہ اس عالم محرومی میں بھی ایک محروم تر دوست کے ساتھ محض تصور کے بل بوتے پر اپنے گرد ایک خوبصورت ماحول تخلیق کرتی ہے. چلو فرض کرتے ہیں, وہ گردا گرد کی بدصورتی اور سنگدلی پر نظر ڈال کر کہتی, چلو فرض کرتے ہیں. وہ ٹھٹرتے کمرے میں اجاڑ آتشدان کی طرف اشارہ کرتی, یہ آتشدان ہے, اس میں نارنجی آگ دہک رہی ہے, یہ میرا ایوان ہے, یہ کھانے کا میز, وہ ٹوٹے سٹول اور مڑی تھوڑی گدی سجاتی, اور ہاں وہ نیپکن اور چاندی کے چھری کانٹے, وہ تنکے اور مڑے تھوڑے چمچوں کو ترتیب دیتی. تصور کا یہ جادو ایک دن حقیقت بن جاتا, مگر تصور میں کتنی طاقت ہے. تخیل ہمیں کیسا تحفظ بخشتا ہے. ہمارا وقت, ہماری عزت نفس اسی کے دم سے زندہ رہتی ہے, ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے. سب کچھ اپنے بارے میں, ہمارا اپنا تصور, ہماری اپنی تشبیہ, ہمارا اپنا امیج. ہم دونوں نے بیٹھ کر اس کتاب پر خوبصورت تبصرے کیے اور فیصلہ دیا کہ اگرچہ یہ کتاب کم عمر لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے, مگر دراصل یہ ہر عمر کے لیے ہے. یہ بیماروں اور زخمی دلوں کے لیے تریاق ہے, امرت دھارا ہے. جب اس کی شادی کے دن تھے تب بھی ہم اکثر یہی باتیں کرتے تھے. ہر انسان کی ایک امیج اس کے اپنے دل میں, اس کا اپنا تصور, ممیز کے آئینے میں اس کا عکس ہے اور اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اسی لیے ہر انسان محترم ہے. یہی احترام آدمیت ہے, احترام آدمیت جو زندگی کی آسائش ہے. مجھے معلوم تھا میں نے اسے زندگی کی جنگ کے لیے تیار نہیں کیا. میں نے اس پر وادی خیال کا تلسماتی دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ جس کی دہلیز ایک بار پار کر جاؤ تو پھر باز گشت سے مدعا نہیں رہتا, کیونکہ یہ شرف انسانی کی طرف لے جانے والا زینہ ہے اور اسے ہرگز ہرگز عورت پر وانی ہونا چاہیے. مگر وہ تو مجھے کبھی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی. وہ تو پارے کی طرح متحرک ذہانت تھی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں اور معمولی کاموں سے اپنے طرف ایک خوبصورت دنیا تخلیق کرنے کا ہنر جانتی تھی, جس سے سچ اور محبت کی خوشبو آتی تھی. میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ جدائی, ہجر و فراق عورت کی اساس ہے. وہ زندگی کی ہر ساتھ کوئی نہ کوئی جدائی برداشت کرتی ہے, کسی ہستی, خیال, تصور, خواب کی. اس رات وہ اپٹن میں بسی ہوئی تھی, گھر مہمانوں سے بھرا تھا, تمام کمرے رکے ہوئے تھے. وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی. میں نے اس کے خوبصورت ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. ان پر مہندی کتنی خوبصورت لگے گی. وہ میرے سامنے دو زانو بیٹھی تھی. بنٹی, تمہارا گھر بہت خوبصورت ہوگا. ساجد ایک کامیاب انسان ہے, کبھی خسارے کا سودا نہیں کیا. اس نے مسکرانے کی کوشش کی. مجھے معلوم تھا وہ میرا دل رکھ رہی ہے. پھر اس نے بالکل غیر متوقع طور پر کہا, میری سب کتابیں اس الماری میں بند ہیں, یہ چابی ہے. میں نے خاموشی سے چابی پکڑ لی. پھر میں نے اس سے کہا, مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی ساجد سے کتاب کی بات نہیں کرو گی. اس نے ایک زخمی نگاہ مجھ پر ڈالی, اور اسے کبھی نہیں بتاؤ گی کہ تم نے کیا پڑھا, کیا سوچا, کیا محسوس کیا اپنی پچھلی زندگی میں, اور کون کون تمہیں عزیز ہے اور کس کس کو تم عزیز ہو. میرے ہر لفظ پر اس کے چہرے پر زردی کی ایک ایک تہ جمتی چلی گئی.
خالدہ حسین کا افسانہ والاسر بہجت جیلانی سنا رہی تھی. اس کے ساتھ ہی ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.